يا الله 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 يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام: اجتناب السيئات افضل من اكتساب الحسنات. ناظرین کرام، یہ تیسری تقریر، یہ تیسرا موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے بہترین کام کے عنوان سے گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس میں میرا مقصود یہ ہے کہ میں ناظرین اور سامعین کے ذہن تک یہ بات پہنچاؤں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنے اندر کی آواز کے اعتبار سے، وہ عزت پسند ہے کہ وہ معاشرے میں عزیز بن کر کے رہے. کوئی بھی انسان ذلت نہیں چاہتا اور نہ ذلت کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان پستی کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے، بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، اور حتی الامکان وہ راستے تلاش کرتا ہے جس راستے پہ چل کر کے انسان عزت پا سکے اور کمال کی بلندیوں کو چھو سکے. اگر انسان کے اندر یہ فطرت ہے، کہ یقیناً ہے، اور ہر انسان اپنے اندر کی اس آواز کو سن سکتا ہے، تو دوسری آواز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آخر کوئی بتانے والا ضرور ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، جو ہمیں عزت کی زندگی سکھائے، عزت کے ساتھ رہنا سکھائے، اور وہ راستے دکھائے اور بتائے جن راستوں پر چلنے کے بعد انسان کمال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. وہ اعمال، وہ کردار، وہ سارے کام جن کو بجا لانے کے بعد انسان عزت حاصل کر سکتا ہے اور کمال کی طرف بڑھ سکتا ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی. ایک وہ جو انسان کسی نہ کسی شکل میں اسے انجام دیتا ہے، یعنی وہ کام کرنا، کہ معمولاً اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کام کرے تو اس کام کو اچھا یا برا کہا جائے گا. لیکن میں اب تک اپنی دو نشستوں میں، دو تقریروں میں یہ بتا چکا ہوں کہ جو کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ یقیناً ان کاموں میں بہت سے کام ایسے ہوں گے جو بہت اچھے کام ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی کام ہیں جسے چھوڑ دیا جائے، جسے نہ کیا جائے، جسے ترک کر دیا جائے، جس کے قریب نہ جایا جائے، یہ خود بھی ایک بڑا کام ہے اور عظیم کام ہے، بہترین کام ہے. میں نے اسی عنوان سے اپنا موضوع قرار دیا ہے کہ وہ کام جسے انجام نہیں دینا ہے، بلکہ اس کام سے دور رہنا ہے، اس کام کے قریب نہیں جانا ہے، اس کام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے ہے. قریب جانا تو دور کی بات، اگر انسان اس کو چھوڑ دے، اس کے قریب نہ جائے، اپنی زندگی سے اسے نکال دے، تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے اور وہی بہترین کام ہے، وہی افضل ترین کام ہے، وہی اچھا کام ہے. لیکن اسے ہمیں جاننا چاہیے ہے کہ آخر وہ کون سے کام ہیں جنہیں انجام نہیں دینا چاہیے. مذہب میں، دین میں آنے کے بعد، اس طرح کے کام جن کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے ہے، جن کو عمل میں نہیں لانا چاہیے ہے، جس سے نفرت کرنی چاہیے ہے، خود کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے سے قریب جو افراد ہوں ان کو بھی بچانا چاہیے ہے، ان کاموں کو گناہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے دین اور مذہب میں کہ فلاں کام گناہ ہے، فلاں کام گناہ ہے، ان گناہ کہہ کر کے، گناہ کا نام دے کر کے ہمیں کہا گیا ہے کہ اسے انجام نہ دینا، اس کے قریب نہ جانا، اس سے دور رہنا، اپنے کو بھی دور رکھنا، اپنے گھر والوں کو اور بال بچوں کو بھی دور رکھنا۔ لیکن آخر وہ کون سے کام ہیں جنہیں گناہ کہا گیا ہے، اور ان گناہوں میں بھی ایک گناہ دوسرے گناہ کی نسبت سے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا ہو اور ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو، اسی لیے گناہ کو دو قسموں میں منقسم کیا گیا، تقسیم کیا گیا ہے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ حالانکہ میں نے اپنی دوسری تقریر میں یہ بات کہی تھی، بتائی تھی کہ انسان کو چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کے غیر اہم قرار نہیں دینا چاہیے ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں کسی غلطی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹی غلطی ہے، کسی گناہ کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا گناہ ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ ہم نے کس کی معصیت کی ہے، اس غلطی کو کس نے غلطی بتایا تھا، اس گناہ کو کس نے گناہ کہا تھا۔ اگر اللہ کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے، معصوم کی طرف سے کسی عمل کو گناہ کہا گیا ہے تو چھوٹا ہو کہ یا بڑا ہو، اگر ہم نے اس کو انجام دیا ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہے کہ اتنی عظیم ذات نے منع کیا تھا اور ہم نے اس کی خلاف ورزی کی جو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات ذہن میں رہی تو کسی کے قریب گناہ انشاءاللہ نہیں آنے پائے گا، اس لیے کہ ہر گناہ اسے بڑا گناہ دکھائی دے گا۔ تو گناہ سے بچنا بہرحال ایک اہم ترین کام ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لفظ تو بولتے ہیں گناہ کا، اور اس سے پہلے والی تقریر میں یہ بھی میں نے گزارش کی تھی، آپ کے حوالے کی تھی یہ بات، کہ اللہ نے قرآن کریم میں گناہ کے لیے 70 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے اس کی طرف اشارہ کروں گا، مگر اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ہم گناہ اپنی زبان میں بول کر کے اس کا معنی مفہوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی سے یہ بات کہی جائے ذرا سا گناہ کی توضیح، وضاحت، صراحت کرے تو ممکن ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ کس طریقے سے کس کے سامنے ہم گناہ کی وضاحت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وضاحت میں صرف کسی گناہ کا نام لے لے، جیسے پوچھا جائے کہ گناہ کسے کہا جاتا ہے تو ممکن انسان کہے کہ جیسے کسی کو بلا وجہ ستانا گناہ ہے، کسی کو یوں ہی قتل کر دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو یہ سب جو ہے قتل کر دینا، یہ ستانا، یہ اصل میں گناہ ہے، لیکن خود گناہ کہتے کسے ہیں اس کی بھی وضاحت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تاکہ جب تک انسان کسی چیز کو گناہ سمجھے ہی نہیں ہوگا، صرف چند گناہوں کے نام جانتا ہوگا تو شاید وہ اتنا نہ بچ سکے جتنا اس کو بچنا چاہیے ہے۔ گناہ کے اصل معنی ہیں خلاف کے، جس کو ہم عام طور سے اردو میں کہتے ہیں کسی چیز کے برخلاف جانا یا کرنا، تو گناہ یعنی خلاف۔ اب خلاف یا برخلاف مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے برخلاف ہو یا اس کے خلاف جا رہے ہوں اس کے حکم کے، تو اسے گناہ کہا جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ آیا اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، اگر ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں تو یقیناً گناہ ہے۔ اگر حکم دیا ہے اللہ نے کہیں کسی کام کے کرنے کا کہ اسے کرنا چاہیے ہے، مثلاً حکم پروردگار عالم ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور کوئی شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، اسے گناہ کہا جائے گا۔ اس لیے کہ نہ پڑھنا یہاں، نماز کا ادا نہ کرنا یہاں اللہ کے حکم کے خلاف ہے، خلاف ورزی ہے، اس لیے اسے گناہ کہا جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر اللہ نے یہ بات کہی، یہ حکم دیا کہ یتیم کے مال کو مثلا نہ کھاؤ، قرآن نے کہا ہے یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، اس کو استعمال نہ کرو، اور اگر کوئی شخص جو ہے یتیم کا مال لیے لے رہا ہے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسے گناہ کہا جائے گا۔ تو گویا کہ ہمارے ذہن میں یہ وضاحت گناہ کی ہونی چاہیے ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور ہم وہ کام اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہوں تو اسے گناہ کہا جائے گا۔ اب وہ حکم کس منزل پر ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کے اعتبار سے بڑا اور چھوٹا گناہ ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے بھی میں نے گزارش کی کہ بڑا چھوٹے کے بجائے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ کس نے یہ حکم دیا ہے۔ اگر اس کی ذات کی عظمت ہمارے ذہن میں رہے گی تو یقیناً ہر گناہ بڑا نظر آئے گا، اس لیے کہ منع کرنے والا بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے، حکم دینے والا اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب یہ خیال رہے گا تو یقیناً ایک چھوٹے سے حکم کے خلاف بھی قدم اٹھتے وقت جو ہے انسان محسوس کرے گا کہ نہیں، یہ بڑا اقدام ہو رہا ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اور ایک یوں بھی میں آپ کو سمجھانے کی صحیح کروں، یہ کوشش کروں کہ جب کبھی کسی انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے اس عمل کو، میرے اس کام کو کوئی دیکھ رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو اس کے ہاتھ میں سزا یا جزا نہ ہو، یعنی وہ ہمیں پکڑ کر کے سزا نہیں دے سکتا، یا اچھا کام کر رہے ہیں تو بلا کر کے ہمیں جزا بھی اور انعام بھی نہیں دے سکتا۔ تو ایسی صورت میں انسان بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو اندر سے اس کی فطرت، اندر سے اس کی طبیعت جو ہے یہ چیخ کے کہتی ہے کہ وہ مجھے کیسا سمجھے گا، اس کے سامنے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان احساس عزت کے خلاف اقدام کرنے کے لیے اندر سے تیار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ خود اس کا احساس عزت بھی مردہ نہ ہو جائے، اصلاً اس کو عزت کا خیال ہی نہ رہے۔ جب عزت کا خیال نہیں رہتا ہے اور عزت کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، عزت اور ذلت دونوں ہی اس کی نگاہ میں برابر نظر آتی ہے، تبھی انسان جو ہے کسی کے سامنے بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے احساس عزت نہیں رہا ہے۔ میں بتانا جو جا رہا ہوں وہ صرف یہ کہ جب انسان کو کسی کے دیکھنے کا یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کوئی، تو وہ اقدام نہیں کرتا، وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتا ہے جس کے نتیجے میں اسے بے عزتی ہو۔ اب اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو، خصوصاً میں مسلمان سے یہ کہوں گا، حالانکہ مسلمان ہی سے یہ بات مخصوص نہیں ہے بلکہ جو بھی مذہب کا قائل ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا اللہ، اس کا رب جو ہے اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے اعمال سے آگاہ بھی ہے۔ نہ مسلمان تو یہ جانتا ہی ہے، وہ قرآن میں پڑھتا ہے اللہ کی ذات کے لیے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بلکہ ہمہ لمحہ ہر وقت ہمارے اعمال پر ناظر ہے، نگاہ رکھے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے، مگر کریم ہے پروردگار عالم، بہت ہی کریم ہے اللہ کی ذات کہ وہ سزا تو فوراً نہیں دیتا، کسی کی غلطی پر فوراً سزا نہیں دیتا، یہ اللہ کے کرم کی بھی دلیل ہے اور اللہ کے قدرت کی بھی دلیل ہے کہ جو انسان بھی اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل کر کے کہیں جا نہیں سکتا، تو وہ بھی فوراً اس کو سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور عذر و معذرت کر لے، معافی مانگ لے، اسے چھوٹ دیتا ہے۔ یہ قدرت کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ کمزور انسان ہوتا ہے یا وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے غلطی پر فوراً سزا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر ہم فوراً سزا نہیں دیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی لیے دعا میں ایک جملہ ہے، شب جمعہ پڑھی جانے والی دعا میں ایک جملہ ہے جس میں ہم اللہ کی ذات کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ انما یعجل من یخاف الفوت، سزا دینے میں جلدی تو وہ کرتا ہے جسے اس بات کا ڈر ہو کہ اگر ہم سزا نہیں دیں گے تو ہاتھ سے نکل جائے گا، چھوٹ جائے گا، چلا جائے گا، پھر ہاتھ نہیں آئے گا، تو جلدی سزا دیتا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی نہ حکومت سے کوئی باہر نکل سکتا ہے نہ جس کی قدرت سے کوئی باہر نکل سکتا ہے، وہ کریم ہے معبود وہ کریم ہے پروردگار جو اپنے بندوں کی غلطی کے بعد بھی وہ فوراً سزا نہیں دیتا ہے جو کہ دے سکتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے کرم کو بھولا ہوا ہے، میرے رحم کو بھولا ہوا ہے، میری عنایتوں کو فراموش کیے ہوئے ہے، وہ شاید کسی وقت متوجہ ہو جائے تو متوجہ کے بعد وہ اپنی اس غلطی کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کے حضور آ جائے، اور اللہ فوراً پھر عزت سے نوازتا ہے کہ بھولا ہوا میرا بندہ پھر میرے ہی حضور آ گیا ہے اور مجھے سے تقاضا کر رہا ہے۔ اس لیے سزا نہ ملنے کی بنیاد پر غلطی پر غلطی کرنے کے بعد بھی سزا نہ مل رہی ہو تو آدمی کو زیادہ جری نہیں ہونا چاہیے ہے کہ کون سزا دینے والا ہے، نہیں، اللہ کسی لمحے بھی کہیں بھی کسی طرح سے بھی وہ بندوں کو سزا دے بھی سکتا ہے، وہ تو قیامت تک کی چھوٹ دیے ہوئے ہے کہ شاید میرا بندہ کہیں سے پلٹ کر کے آ جائے، وہ اس کے کریم ہونے کی دلیل ہے، وہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ گناہ اللہ کے حکم کے برخلاف جانے کا نام ہے، اور انسان جب کسی کے دیکھنے کا یقین کرتا ہے کہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ غلطی نہیں کیا کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اس عقیدے کو بہرحال ہمیشہ جاگتا ہوا جیتا ہوا رکھے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یقیناً جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو سزا دینے والا ہے، جو سزا دینے والا ہے وہ یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم جیسے اپنے جیسے انسان کے سامنے غلطی کرتے وقت، گناہ کرتے وقت، خطا کرتے وقت شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو اس کو اپنے جیسوں کے سامنے شرمندگی سے زیادہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے، اللہ کی نظروں میں اپنے کو رکھ کر کے گناہ کرتے وقت اور زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے ہے کہ جب ہم اپنے جیسے گنہگاروں سے شرمندہ ہوتے ہیں تو اللہ سے ہمیں کتنا شرمندہ ہونا چاہیے ہے۔ یقین کیجئے معبود بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ آج ترقی اتنی ہو چکی ہے، میں اپنی اسی بات کو مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اگر یقین ہو جاتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو بچتا ہے۔ آج دنیا ترقی کرتے چلی جا رہی ہے، ہم آج سائنس کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، سائنسی ترقی میں کسی چیز کی مثال فوراً دی جا سکتی ہے اور انسان جو ہے محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں ہمارے اعمال محفوظ ہو سکتے ہیں، ہمارے کام دوسروں کو دکھائے جا سکتے ہیں، دوسروں کو بتائے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں خود ہی اس وقت تقریر کر رہا ہوں، میرے تقریر کے وقت آپ نے مجھے نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کس لمحے، کس وقت، کس دن، کس تاریخ میں نے یہ تقریر کی، اور آج میرے اس اعمال کو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے لب و لہجے کو آپ سن رہے ہیں، میرے حرکات و سکنات کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میرا عمل محفوظ ہو گیا ہے اور کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی کسی وقت جو ہے میری بات کو سن سکتا ہے، سنا سکتا ہے۔ جب تک کے بعد یہ کیسے یہ چیز محفوظ رکھی جائے گی، میرا عمل بھی محفوظ رہے گا، دیکھا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں مجرموں کے جرم پکڑنے کے لیے آفسوں میں، سڑکوں پر، بھری جگہوں پر، اسٹیشن وغیرہ پر کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، جو ممکن ہے سامنے بھی ہو اور ممکن ہماری نگاہوں سے چھپا کر کے لگایا گیا ہو تاکہ کوئی شخص اسے نہ دیکھ کیمرے کو نہ دیکھ پائے مگر یہ کیمرہ خود اس کو دیکھ رہا ہو۔ اگر کسی انسان کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے حرکات و سکنات کو محفوظ کر لے گا تو وہاں کوئی غلطی کرتے وقت کرنے کے لیے وہ اپنے کو بچائے رکھے گا کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو یہ محفوظ ہو جائے گا میرا عمل اور کہیں بھی مجھے گرفت میں لیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ جگہیں جہاں زیادہ سے زیادہ عوام ہوتے ہیں، مثلاً اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، دکانیں ہوں، سڑکیں ہوں، جہاں کاریں وغیرہ چل رہی ہوں، زیادہ آمد و رفت ہوں، وہاں پر لگا دیا جاتا ہے کہ کب تک انسان جھوٹ بولتا رہے گا، کیمرہ رہے گا تو ہم اس کے اعمال کو خود اسی کے نگاہوں کے سامنے لا کر کے رکھ کر کے ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو انسان ایسی جگہوں پر اپنے کو ذرا کنٹرول میں رکھتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے کہ کہیں میرا عمل محفوظ نہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات نے یہ بات کہی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی عمل خیر کرے گا، نیک کام انجام دے گا، وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر وہ برا کام کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا۔ یعنی ذرہ کہہ کر کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی کام جو ہے یوں ہی رہ جائے گا، بلکہ تم اپنے عمل کو دیکھو گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر بھی جو ہے اگر تمہارا کام رہا، یَرَهُ، اسے دیکھو گے، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گا قیامت کے دن, اللہ خود اسے دکھا دے گا. حالانکہ خود اللہ کی ذات کا گواہ ہونا ہی کافی ہے, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں, تم خود بھی اپنے آنکھ سے دیکھ لو کہ تم نے یہ کام انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اب ایک مسلمان کو قرآن پڑھتے وقت جو ہے کیا اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں, وہ دیکھا جا سکتا ہے, تو ہمیں کتنا بتنا چاہیے ہے. بذکر آ گیا ہے تو میں صرف اس سلسلے کی ایک تفسیر کو بیان کرتا چلوں جو روایت کی شکل میں ہے کہ نبی کریم کے سامنے ایک شخص جو ہے نیا نیا اسلام قبول کر کے آیا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے قرآن پڑھانے کے لیے کسی کا انتظام کر دیا جائے. نبی کریم نے اپنے کسی صحابی کو حکم دیا کہ اسے قرآن پڑھائے. وہ اس کے پاس قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے جب اسی سورہ زلزال پر آیا ہے اور اس سورہ زلزال کو پڑھنے لگا ہے اور اسی آیت پر پہنچا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اس آیت پہ پہنچا تو وہ ٹھہر جاتا ہے, رک جاتا ہے اور اپنے استاد سے ایک سوال کرنے لگا کہ استاد یہ بتائیے کہ اللہ ہی کا کلام ہے نا؟ استاد نے کہا ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس نے اپنے اعتبار میں مزید استحکام اور یقین کو محکم مضبوط کرنے کے لیے پھر تکرار کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ ہی نے بتایا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تیسری مرتبہ بھی تاکید چاہیے. جب استاد نے یقین دلا دیا کہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کسی انسان کے کلام کے ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے, تو اس نے قرآن بند کر دیا اور یہ کہتے اٹھا کہ میں قرآن پڑھ چکا اور میں نے قرآن کو سمجھ بھی لیا. استاد پریشان ہو گئے کہ ابھی قرآن ختم نہیں ہوا, اس نے ابھی ختم نہیں کیا ہے, آخر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا, میں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے. تو وہ اٹھ کے چلا بھی گیا استاد کے سامنے سے, اور شاگرد کے چلے جانے کے بعد یہ صحابی نبی کریم کے حضور میں ان کی خدمت میں آ کر کے شکوہ بھی کیا کہ نہ جانے کیسا شاگرد تھا, پڑھنے والا تھا, بڑا بے حوصلہ تھا, اس کا اتنا حوصلہ بھی نہ ہوا کہ قرآن ختم کر لیتا اور چلا گیا. نبی نے پوچھا کہ آخر اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا اور کیوں چلا گیا, کیا کہہ کر کے گیا؟ تو اس نے واقعے کو بیان کر دیا کہ اس آیت پہ پہنچنے کے بعد اس نے صرف یقین چاہا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. جب اسے یقین ہو گیا پھر دوبارہ کہ اللہ ہی کا کلام ہے, تو یہ کہتا ہوا اٹھا کہ میں نے قرآن کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا اور چلا گیا. تب نبی نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ رجع فقیہن, وہ فقیہ ہو کر کے اس دنیا سے گیا, اس جگہ تمہارے پاس اٹھا, سمجھ کر کے تمہارے پاس سے گیا ہے, واقعا سمجھ کے گیا, اس لیے کہ اس آیت کے ضمن میں اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیا کہ جب ہمیں اپنے اعمال کو قیامت میں دیکھنا ہی ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے, تو مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کیسے رہنا چاہیے ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہے, کون دیکھ رہا ہے یا کون نہیں دیکھ رہا ہے, مجھے یہ نگاہ میں نے رکھنا چاہیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں, جس کو دیکھ کر کے اور دکھا کر کے مجھے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے, وہ ہمارے عمل کو محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے. تو جب وہ ہمارے عمل کو محفوظ کر رہا اور قیامت کے دن ہمارے ذرے برابر بھی عمل کو دکھا دے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور یہ بتا دے گا کہ ہم نے کیا نہیں کیا ہے, جب یہ پتہ ہے اور یقین ہو گیا کہ ایسا ہونے والا ہے, تو ہمیں پتہ چل گیا, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے ہے, کن اعمال کو ہونے دینا چاہیے ہے اور کن اعمال کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے ہے, تاکہ محشر کے دن, تاکہ قیامت کے دن, تاکہ اس جگہ پر جہاں حساب کتاب ہونے والا ہے وہاں ہم اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہونے پائیں, بلکہ عزت رہے, عزت کا احساس ہو کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. عزیزو, یہ اس آیت کے ضمن میں تفسیر سے بھی ہمیں کم سے کم ایک ایسا مسلمان تو ہونا چاہیے ہے کہ اکثر بھولے نہ رہیں بلکہ اکثر کم سے کم یاد رہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا ہے, چاہے دنیا سو رہی ہو, چاہے دنیا ہماری طرف متوجہ نہ ہو, لیکن دنیا کو نہ ہم سے حساب لینا ہے, نہ کتاب لینا ہے, نہ دنیا کو ہم سے سزا اور جزا دینا ہے, تو ہمیں دنیا سے خوف زدہ ہو کر کے کیا رہنا یا دنیا سے کیا امید لگانا, جس کے ہاتھ میں سزا اور جزا ہے اس سے, اس کے سامنے ہمیں سرخرو رہنا چاہیے ہے. اس رخ سے بہرحال ہمیں توجہ کرنی چاہیے ہے کہ ہمارے اعمال میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے بچتے رہیں جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم معبود نے دیا ہے اور انہیں ہم گناہ کہتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کیسے گناہ کو پہچان سکیں گے۔ اس لیے کہ طے کہ جب تک انسان جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، یقین نہیں کر لے گا کہ یہ گناہ ہے، اس وقت تک وہ گناہ سے بچے گا بھی نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان گناہوں کو پہچانیں اور جانیں۔ کیسے پہچان سکیں گے، کیسے جان سکیں گے، اور وہ کیا راستہ ہے جس راستے سے ہمیں یقین ہو سکے کہ فلاں گناہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، ہمارے معبود کا حکم یہ ہے کہ ہمیں اسے انجام نہیں دینا چاہیے ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی نیت کو اتنا محکم و مضبوط بنا لینا چاہیے ہے کہ ان کے قریب نہ جانے پائیں۔ انشاءاللہ آج وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آج شروع نہیں کر رہا ہوں، اگلی تقریر میں ان فہرست کو یا ان راستوں کو بیان کروں گا جن راستے سے ہم آشنا ہو سکیں ان باتوں سے جن باتوں کو مذہب نے، دین نے، یعنی ہمارے مالک و خالق و معبود نے گناہ کہا ہے اور اس سے قریب جانے سے روکا ہے، ہم اسے پہچان سکیں تاکہ پہچاننے کے بعد ہم وہ بہترین کام، وہ اچھا کام جسے مذہب نے اچھا کام کہا ہے، یعنی بچنے والا کام گناہوں سے، وہ انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد